فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على خاتم النبيين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الآخر کی آج پانچویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ کی ایک مسجد فیضان میلاد کے پاس حاضر ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جب آپ اپنی والدہ رحمۃ اللہ علیہا کے مزار پہ جاتے تو یہ مسجد راستے میں آتی ہے، اور یہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کے لیے اپنا چندہ عنایت فرمایا تھا۔ اس مسجد کے کمیٹی کے اراکین بھی ساتھ تشریف فرما ہیں۔ امیر علیہ سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہیں تو یہ مسجد کی خدمت کے حوالے سے کیا کیا اچھی نیتیں کریں، اور دوسرا یہ کہ جب مسجد کی خدمت کے حوالے سے کمیٹی کے ممبران کچھ سوچتے ہیں تو ان کی سوچ مسجد کا بھلا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سوچ میں سب اپنے اپنے طور پہ مسجد کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں لیکن آپس میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر مسجد کی کمیٹی کیا کرے، تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس مسجد کے لیے، اس مسجد سے جو اسلامی بھائی وابستہ تھے ہیں ہوں گے، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کر دیجیے۔
مسجد کمیٹی، اب اس کے تو مسائل ہیں تھوڑا ٹف ہیں۔ پہلے تو کمیٹی میں جو بھی ہوں، کمیٹی میں داخلے سے پہلے ان کو وقف کے مسائل جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، جیسے چندے کے مسائل بھی جاننا ضروری ہیں، ورنہ عرف کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں، بعض اوقات شریعت کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وقف کی شے کو، وقف کی چیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی گڑا پڑ گیا ہے مسجد کی دیوار میں تو اس کو پر کر سکتے ہیں، اچھی طرح لیول کر کے صاف کر دیں اس کو، لیکن آپ کہیں اور اس کو کھود کے گڑھا نہیں کر سکتے۔ بلا وجہ مطلب کیلے ٹھوکنا، تو یہ اب جشن ولادت کا موقع آتا ہے تو سجاوٹ میں لگاتے ہیں، ٹیپ لگاتے ہیں، یہ چپکاتے ہیں، گیلے کیلے گاڑتے ہیں، اور یہ سب مسجد اور وقفی جگہ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے، اس کے نیچے پہلے میری ملاقات ہوتی تھی، اور مطلب تقریباً شب پیر کو ہم شاید بیٹھتے تھے، رات بھر رونق رہتی تھی۔ تو یہاں کسی نے مطلب عقیدت میں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو وہ سجاوٹیں کر دی، اب اس تو ظاہر شاباش دینے والا کام ہے، اگر وہی سجاوٹیں کی تو ٹیپ لگانا اور دیوار میں ادھر داغ تو ادھر داغ تو ہونا ہی ہے اس میں، آج نہیں تو کل ہی جب سجاوٹیں ہٹائیں گے تو داغ رہ جائیں گے, ٹیپ چپکی رہ جائے گی. تو پھر وہ اگرچہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا, نہ میرے کہنے سے کیا تھا, مجھے جو یاد آ رہا وہ ایک میں نے اس کا سارا مطلب یہ کہ جو بھی دیوار خراب صفائی ہے وہ شاید پیسے دیے تھے میں نے کہا رنگ خراب. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے حکایت بیان کر رہا ہوں واقعہ کہ یہ مسجد ہے, چاہے جشن ولادت ہو چاہے گیارہویں شریف ہو. ہم اپنے گھر کی دیواروں میں جو کیل ٹھونکتے ہیں یا ٹیپے لگاتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے. یہ مسجد میں, مسجد میں لائٹنگ منع نہیں ہے, عرف کے مطابق جو لائٹنگ ہے جشن ولادت کی تو وہ تو کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس چندے سے کر سکتے ہیں, ورنہ الگ چندے سے کی جائے. لیکن اس کے لیے وہ کھود کھاد کیلیں گاڑنا یہ نہیں. کرائے کے مکان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کرائے کے مکان کو بھی ہم جس طرح چاہیں وہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مالک تو کوئی اور ہے. تو کرائے کے مکان میں بھی کیل ٹھوکنا یا کچھ بھی جو اس طرح کے فریم لگاتے ہیں یا تو جو عرف ہوتا ہے نا عام لوگوں کی روٹین معمول اس کے مطابق تو کیل وغیرہ ٹھوک سکتے ہیں. بغیر عرف کے یہ کام کے جس کا ہم ایکسٹرا مطلب کام کریں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مطلب یہ بہت خیال رکھتا ہے مسجد. اب مسجد کی دیوار پر مسجد میں امام صاحب کے کمرے میں مطلب اشتہار چپکا دیتے ہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اشتہار آپ نے چپکایا کل اترے گا یا اتارنا ہوگا, اب جو دیوار کا رنگ چونا جو بھی ہے یہ لے آئے گا اس کو. یہ مسجد کی دیوار میں نہ اندر لگا سکتے ہیں اشتہار, نہ باہر لگا سکتے ہیں, نہ چوکنگ کر سکتے ہیں. کوئی بولے گا ہم نے امام صاحب کو پوچھ لیا تو امام صاحب اس کی اجازت تھوڑی دینے کا مجاز ہے, یہ بھی نہیں دے سکتے. نہ ہم نے متولی کی اجازت لی تو متولی کے ذاتی کوئی پلازا تھوڑی اپنے پلازے پہ اجازت دے گا یہ اپنے مکان پہ. یا آپ کے گھر میں آ کر کوئی بولے گا میں متولی صاحب ہماری نعت خوانی ہو رہی ہے تو وہ محفل نعت کا اشتہار آپ کے گھر کی دیوار پہ لگانا تاکہ آپ دیکھ کر یاد کرتے رہیں اور پھر آپ تشریف لے آئیں جب تاریخ آ جائے. تو کبھی بھی نہیں دے گا اجازت, تو یہ تو اللہ کا گھر ہے یار, اس میں کیا جو سمجھ میں آیا وہ لگا دیا, جو سمجھ میں آیا کر لیا. اپنے گھر میں کیل نہیں ٹھوکتے عام طور پہ, مطلب ہر طرح کی چیزیں آویزاں نہیں کرتے, مخصوص مطلب ترکیب ہوتی ہے. تو اللہ کا گھر ہے اس کو تو, اور اس کی تو زینت کا زیبائش کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اب یہ کمیٹی جو ہے, یہ میں نے دو تین مدنی پھول یاد آئے تو عرض کیے کہ یہ کمیٹی جو پیش ہوئی تھی تو یہ ساری باتیں خیال رکھنا ہے. اور جلدی جلدی وقف کے مسائل سیکھ لیں تاکہ غلطیاں نہ ہوں, چندے کے مسائل سیکھ لیں. اس کی تو کتابیں بھی ہیں اپنی, مطلب چندے کے مسائل, چندے کے بارے میں سوال جواب, وقف کے احکام, چندے کی شرعی احتیاطیں. تو یہ رسالے یہ کتابیں لیں, اس کو پڑھیں. سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے پوچھ لیں. اور کوئی آپ کے جیسے اختلاف رائے ہو گیا کمیٹی میں کہ ایک بولتا یہ کروں ایک بولتا وہ کروں, اب ان میں اہل علم ہیں اور دینی اعتبار سے وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو, یا پھر یہ کہ اب فیصلہ نہیں ہو پاتا عالم دین سے رجوع کریں کسی بھی, چاہے وہ آپ کی اس کمیٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہے سنی عالم ہے اور تو اس سے مطلب رجوع کریں. جیسے دار مفتی اہل سنت ہے آپ کا اپنا, آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے, کوئی پائی پیسہ نہیں لیتے. یہ ان مفتیان کرام سے اپنے رجوع کریں, ان سے مشاورت کریں کہ ہم یہ اختلاف ہو گیا ہم یوں کرنا چاہتے ہیں, یہ بولتے ہم یوں کریں گے تو ہم کیا کریں. تو یہ جیسے رہنمائی فرمائیں تو ان شاء اللہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. جس نیتیں بھی پوچھی تھی تو سب سے پہلی تو یہ کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں دیکھ لے گا ثواب ملے گا کہ نہیں. تو ثواب کا کام ہے تو ثواب مل سکتا ہے, جیسے مباح کام ہوتے ہیں کہ جس کا نہ ثواب نہ گناہ ہو بھی اچھی نیت سے ثواب کی نیت کریں تو عبادت بن جاتے ہیں. تو مسجد کی خدمت تو ویسے ہی عبادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس میں نیتیں, بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا. نیتیں اچھی اچھی کر کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا, جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق میں اس پر عمل کروں گا, امام صاحب کو اپنا امام مؤذن کو اپنا ذاتی نوکر نہیں سمجھوں گا بلکہ یہ اللہ کے دین کے خادم ہیں, یہ امامت کرتے ہیں ٹھیک ہے تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ ان کی مجبوری ہے, یہ کھائیں گے کیا, وہ شریعت نے جائز رکھا ہے ان کو تنخواہ جو دے رہے ہیں آپ احسان نہیں کر رہے, کون سا جیب سے بھی دے رہے ہیں, جیب سے دیں جب بھی احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو یہ توفیق دی کہ ایک امام صاحب یا ایک عالم صاحب کی آپ خدمت کریں, مؤذن صاحب کی خدمت کریں, تو بڑی سعادت کی بات ہے, خدمت کرنی چاہیے اور احسان رکھ کر نہیں, یہ سمجھ کر کہ یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارا عدیہ قبول فرما رہے ہیں, یہ اگر ہمارا جذبہ ہوگا نا احترام کا تو اس میں ثواب بہت ملے گا. اچھا اسی طرح ان سے گھر کے کام کاج نہیں کرواؤں گا, اپنا نوکر ہے تو بھائی یہ لے آؤ تو وہ رکھ دو, تو بچے کو اسکول چھوڑ کے آؤ, تو یہ نہیں کرنا ہے. امام مؤذن مسجد کے خادم آپ کے تنخواہ دار نہیں ہے, مسجد کے تنخواہ دار ہیں, اور جو بھی مسجد کا چندہ ہے اس سے ان کو پیمنٹ کیا جاتا ہے, جناب کی جیب سے نہیں کیا جاتا, تو یہ دھیان رکھنا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً دھیان میں رکھنی ہے, اور بس علماء سے مربوط رہیں گے, رابطے میں رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا غلطیوں سے بچنے کا چانس زیادہ رہے گا. ورنہ گا بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم یا مولانا ہو گیا جوان ہے, اس کو کیا پتا, ہم میرے والد صاحب اور دادا صاحب سب متولی تھے مسجدوں کا, ہمارا جدی پشتی, تو یہ نہیں چلے گا, تو کفار بھی بولتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے, تو یہ نہیں ہے. جو دین جوان بتائے گا وہ بھی ماننا ہے, اور جوان عالم جو ہے وہ 100 سال کا بوڑھا بھلے عبادت گزار ہے تہجد گزار ہے اس سے افضل ہے, سمجھے. عالم کا سونا بھی عبادت ہے, تو عالم یہ ایک الگ ہی شخصیت ہے, عوام کی طرح نہیں ہے وہ, تو اس کا رسپیکٹ اس کی احترام کرنا ہے. بزرگی بعقل نہ بسال, کہ بزرگی جو وہ عقل سے علم سے حاصل ہوتی ہے, سال سے نہیں, بھلے 125 سال کا ہے اس سے وہ بزرگ بن گیا یہ ضروری نہیں ہے, دینی اعتبار سے بزرگ عالم ہے 15 سال کا ہے 17 سال کا ہے تو وہ افضل ہے علم کی وجہ سے, اور یہ بزرگ ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر تھی پہلا فتویٰ دیا تھا آپ نے, اور آپ کے والد صاحب نے اس کو سراہا تھا, خوش ہوئے تھے کہ درست, والد صاحب بہت بڑے آپ مفتی تھے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کو مسند افتہ سونپ دیا تھا کہ تم فتوی لکھو, 13 سال 10 ماہ 4 دن, تو 1000 سال کا بوڑھا ایک طرف اور یہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کا بچہ ایک طرف, یہ عالم دین اور مفتی اسلام بن گیا اس مختصر سی عمر میں. لیکن یہ اتنے محتاط تھے اعلیٰ حضرت کہ جب تک والی صاحب حیات رہے اپنے سارے فتوے ان سے چیک کرواتے تھے, اس کے بغیر جاری نہیں کرتے تھے فتویٰ, کہ میری بھول نہ ہو جائے, احتیاط. تو یہ دین کی باتیں ہیں, جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا مسئلے بتا رہا ہے, سمجھے, تو یہ نہیں. علماء کی طرح میں بھیج دیں, دارالافتاء اہل سنت ہے آپ کے پاس, ان کا فون نمبر رکھیں, کوئی مسئلہ پوچھے یا آپ رنگ کر لیں, کانٹیکٹ کر لیں وغیرہ, تو یہ انشاءاللہ اس میں عافیت رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ منیب سلطان سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور کسی جگہ پر زخم بھی ہو اور وہاں پانی نہ بہایا تو کیا غسل ہو جائے گا؟
زخم اگر ایسا ہے کہ پانی بہانے سے طبیب حذق ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے, جو خوف خدا والا ڈاکٹر ہو, یہ نہیں کہ وہ بات بات میں جو بولتے تھے بیٹھ کے نماز پڑھو اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ ان کو ماہر نہیں ہوتے, انہیں خوف خدا کی کمی ہوتی ہے کہ دین ہمیں ڈاکٹر نہیں بتائیں گے علماء بتائیں گے, انڈر اسٹوڈنٹ, تو یہ مطلب اگر کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ پانی تم کو نقصان کرے گا, یا یہ کہ اپنا تجربہ ہے کہ پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے اس طرح کے زخموں پر, تو ایسی صورت میں پانی وہاں بے شک نہ بہائیں, اس کو بچا کر رکھیں پانی سے, اور ان پر پانی والا ہاتھ بھیگا ہاتھ پورے زخم پر پھیر لیں, ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ تری پہنچ جائے, یا پھر یہ کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اسی طرح وہ پٹی پر, اب پٹی بعض وقت گولائی میں آتی ہے تو وہاں یہاں زخم نہیں ہوتا زخم ہی آئے, تو اب کوئی بات نہیں, پٹی کھول کر اگر زخم پر مسا کرنے کی صورت نہیں بن رہی کہ ویسی پٹی باندھ نہیں سکیں گے یا تر ہاتھ لگے گا تب بھی نقصان ہوگا وغیرہ, تو ایسی کوئی دشواری ہے تو پھر یہ یوں پورا یہ پانی والا بھیگا ہاتھ اس میں پھیر لیں, اس کو مسحا کرنا کہتے ہیں, تو پھر یہ کہ غسل ہو جائے گا, وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے مسحا کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شان غوث اعظم میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شاہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم شروعات کی تعلیم قصبہ جیلان شریف میں جو آپ کا مولد تھا برتھ پیلس تھا اس میں حاصل کی. پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 سنہ ہجری 488 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر کمپلیٹ کر کے اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا. دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا. نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے. ہیں پیرے پیراں
پاک،
ہیں میرے میراں
غوث پاک،
محبوب سبحان
غوث پاک،
ولیوں کے سلطان
غوث پاک،
محبوب یزدان
غوث پاک،
سلطان ذیشان
غوث پاک،
مشکل ہو آسان
غوث پاک،
دو درد کا درما
غوث پاک،
فرماؤ احسان
غوث پاک،
راحت کا سامان
غوث پاک،
بلواؤ جانا
غوث پاک،
بن جاؤں مہمان
غوث پاک،
جس وقت چلے جاؤں
غوث پاک،
یا پیر ہو احسان
غوث پاک،
پورا ہو جانے جانا
غوث پاک،
دیدار کا ارماں
غوث پاک،
ہو جائے میری جان
غوث پاک،
بس آپ پہ قربان
غوث پاک،
تل جائے شیطان
غوث پاک،
بچ جائے ایمان
غوث پاک،
اف حشر کا میدان
غوث پاک،
لو زیرے داماں
غوث پاک،
او میری جانا
غوث پاک،
بخشش کا سامان
غوث پاک،
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک غوث پاک.
یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، تین چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہیں، نمبر ایک نیک عورت، نمبر دو اچھی سواری، نمبر تین اچھا مکان. یا سیدی اس حوالے سے تربیت فرمائیے، اچھی سواری اچھا مکان سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے، میرے والدین اور میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے بخشش کی، سلامتی کی دعا فرما دیجیے.
حدیث کی شرح تو معلوم نہیں ہے، اچھی سواری اچھا مکان، بظاہر تو اس کے الفاظ کو مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں، آسانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت نکٹ ہمارا پرشن، بزرگان دین کے بھالوباسا کی ہمارے دینر انش؟
بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں میرا سوال ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ السلام سے محبت کرنا کیا دین کا حصہ ہے؟
دین کا حصہ نہ، دین میں ہے تو صحیح، شریعت میں اچھوں کی مطلب صالحین کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، قرآن میں تو پورے پورے قصے نیک بندوں کے موجود ہیں. حضرت مریم تو سورہ مریم نیک بندی تھی اللہ کی. ہاں، اسلامی کی تعلیمات میں سے تو ہیں یہ، ان مانو کر وہ حصہ دین کا، تو جیسے ضروریات دین یہ اور ہیں، وہ عقائد کا مجموعہ ہے ضروریات دین کے، اس میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار یا کفر ہو جائے گا. جیسے جنت، جنت پر ایمان رکھنا کہ جنت ہے اور یقینی ہے، اس میں ذرا بھی شبہ کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اسلام سے نکل جائے گا. تو یوں ذکر کرنا صالحین کا، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی تذکرے ہیں، ایک سے ایک تذکرے ہیں حدیثوں میں. اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو ہے وہ اس میں اللہ والوں کی باتیں، یہ ترجمہ
مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے, اور حلیۃ الاولیاء اصل کتاب ہے, صدیوں پرانی کتاب ہے, اس میں ان کا قول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جب نیک بندوں کا بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زین بھائی آپ کو پتا ہے میں نے کل ایک کتاب میں بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں پڑھا, کیا کمال لوگ تھے, میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا.
اچھا لیکن کیا آپ نے بہترین اسلامک اسکالر اور میرے ہیرو کے بارے میں پڑھا؟
آپ کے ہیرو کون ہیں؟
میرے ہیرو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ.
یہ کون ہے؟ میں نے ان کے بارے میں تو نہیں پڑھا.
یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے. آپ نہ صرف بڑے عالم دین تھے بلکہ پرہیزگار لوگوں کی مدد کرنے والے اور اللہ پاک کے بڑے ولی ہیں.
اچھا ان کے علمی مقام کے بارے میں بتائیں نا.
جی بالکل, آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں مختلف علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے. دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ لوگوں کو تفسیر حدیث فقہ وغیرہ پڑھاتے تھے.
واہ کیا بات ہے. اچھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہیرو اللہ پاک کے ولی بھی ہیں, تو ان کی عبادت کے بارے میں بھی تو بتائیں نا.
ارے بھائی میرے ہیرو صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں, اور بات کی جائے آپ کی عبادت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے, اور تو اور 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے رہے.
واقعی کمال ہے, اب سمجھ آیا اصل ہیرو تو یہ ہیں.
اس لیے تو یہ میرے ہیرو ہیں اور میں ان کا خوب ذکر بھی کرتا ہوں.
ماننا پڑے گا آپ کو زین بھائی, آپ کے ہیرو تو واقعی لاجواب ہے, مگر یہ بتائیے کہ ان کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟
سوال تو آپ کا اچھا ہے, ایسا کرتے ہیں اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟
جی ہاں فائدہ ہوتا ہے, وہ ایک حدیث سے پاک ہے. نیک بندوں کا تذکرہ, صالحین کا تذکرہ, ذکر کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے, گناہوں کا کفارہ ہے, یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صالحین نیک بندوں کے ذکر سے زیادہ دل کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہ دیکھی. ایک حدیث ہے البرکت و مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں میں, تمہارے بڑوں میں. خیر اس کی تفصیلات ہیں, مطلب کہ مطلب اس سے بڑوں سے مراد کون کون ہے, تو بزرگ تو آ ہی گئے, اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے کہ یہ برکت ان کے ساتھ ہے, اور بھی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, خاندان کے بڑے ہوتے ہیں یا علماء ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے برکت میں, ان کے ساتھ برکت ہے. حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں. سبحان اللہ, فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, یہ تو آیت کریمہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, میں اس وقت استنبول میں موجود ہوں اور شیخ محمود محمد درہ اس سلسلہ رفاعیہ کے مشائخ میں سے ہیں, یہ بھی تشریف فرما ہے. ایک شامی نعت خوان قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, قطب مدینہ انہیں ارشاد فرمانے لگے کہ تمہیں شیخ رواس, ایک شام کے بزرگ ہوئے, سلسلہ عالیہ رفاعیہ سے ان کا تعلق ہے, ان کے کلام میں سے کچھ آتا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی حضور ان کا کلام مجھے آتا ہے. قطب مدینہ کہنے لگے کہ مجھے ان کا کلام سنائیے. انہوں نے شیخ رواس ان کا کلام سنانا شروع کیا, قطب مدینہ پر رقت طاری ہوئی اور آبزاروں کے تار رونے لگے. نعت سننا, نعت سنتے ہوئے رونا, یاد محبوب میں اشک باری کرنا, یہ بڑا مبارک عمل ہے. قطب مدینہ کا معمول اور قطب مدینہ کی عادت کریمہ, اس تعلق سے آپ نے جو دیکھی, آپ خود بھی قطب مدینہ کی صحبت میں کئی مرتبہ حاضر ہوئے, میں یہ چاہوں گا کہ اس کا بھی کچھ ذکر فرمائیں. یہ پیچھے فریم لگا ہوا ہے, اس فریم پر جو کلام درج ہے یہ کلام ہے شیخ رواس ان کا. ایک شعر میں مدنی چرن کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا. فَنَحْنُ قَوْمٌ قَصْدُنَا نَبِيُّنَا وَسَيْرُنَا بِكُلِّنَا لِرَبِّنَا. ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری منزل, ہماری زندگی کا مقصد اپنے کریم نبی, اپنے رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور ہم اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی رضا طلب کرنے میں گزار رہے ہیں. آپ کی زبانی قطب مدینہ کا ذکر بھی سننا چاہیں گے, اور جب مرشد کا ذکر ہوتا ہے تو مرید کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے. آپ کے پیر و مرشد کا ذکر کیا, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہوگی, اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا, اور قطب مدینہ کے ذکر محبوب. برائے کرم اس حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیے.
ماشاءاللہ, آپ نے تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کر ہی دی نا, بلکہ فضائل بیان کیے. ماشاءاللہ, ہمارے پیر و مرشد سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تو یادگار اسلاف تھے, یعنی پرانے بزرگوں کی یادگار تھے. ان کو دیکھے کوئی تو بس ان کو یوں لگے کہ وہ تذکرۃ الاولیاء میں اور کتابوں میں جو نہ بزرگوں کے ہیں نا, تو اس طرح کے ہی ہیں. میں نے کبھی ان کو کسی اور رنگ میں نہیں دیا, سفید کپڑے پہنتے تھے اور بالکل یعنی کہ سادگی تو ایسی کہ خود سادگی ان پر قربان جائے, ایسے سادہ تھے. اور روزانہ رات کو یہاں جیسے تذکرہ, تو روزانہ رات ان کے یہاں محفل نعت ڈیلی ہوتی تھی, اور اتنے نعت شریف کے یہ مطلب وہ شہدائی تھے کہ آخری عمر میں جب ہاسپٹل میں تھے نا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ وہاں بھی, حالانکہ وہ آپ کا مطلب یعنی مرض الوفات تھا, اس کے بعد تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا. میں 80 میں حاضر ہوا تھا, 1400 سنی ہجری میں حاضر ہوا تھا, اور 1401 سنی ہجری میں غالباً 81 میں آپ کا انتقال ہوا. تو اس میں بھی ہاسپٹل میں بھی ڈیلی نعتیں سنتے تھے. عصر کی نماز کے بعد میں بھی میں حاضر ہوتا تھا, عشاء کے بعد بھی حاضر ہوتا تھا. تو باقاعدہ محفل تو عشاء کے بعد ہوتی تھی, عصر کے بعد میں سے حاضری دیتے تھے عقیدت مند جو ہوتے تھے. عرب و عجم کے علماء سیدی قطب مدینہ کی قدم بوسی کرتے تھے, میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء آتے تھے اور حاضری دیتے تھے آپ کی بارگاہ میں. تو یہ عصر کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا, ہماری نعت آتی ہے سنا ملنے والوں کو, تو آپ نعت شریف سننے کا بڑا آپ کا ذوق تھا, بہت ذوق تھا اللہ کی رحمت سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے, مدینہ شریف چھوڑتے نہیں تھے مدینے کو, مجھے مدینے سے نہیں جانا. مدینے ہی میں آپ نے غالباً 75 years 75 سال مدینہ میں گزارے. تو میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے 75 سبز گنبد دیکھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بغداد شریف بھی رہے ہیں آپ, اور آپ کی سیرت میں تو یہ لکھا کہ کچھ عرصہ آپ پر جذب کی کیفیت بھی رہی ہے, مجذوب جس کو بولتے ہیں نا, یہ کیفیت بھی آپ کی رہی ہے. بہت جید عالم بھی تھے آپ, بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ عالم نہ ہو تو پھر ولی نہیں ہو سکتا. یوں آپ ولی اللہ تھے, عالم دین بھی تھے اور تدریس بھی فرمائی ایک دور میں مدینہ پاک میں. اور جب انہیں ترکوں کی جن دنوں خدمت کا دور تھا, اس دور سے مدینہ شریف میں آپ کا قیام تھا. اس عرصے سے آپ کا پرانا جو آستانہ شریف تھا 80 میں بس میں وہاں حاضری دیتا تھا. اب وہ آستانہ شریف کی قسمت دیکھیں کہ وہ آستانہ پیر صاحب کا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا, تعمیرات میں یہ آ گیا ہے. کتنی بڑی مطلب ہے کہ قسمت کی بات ہے. اور اب آپ کا جو مکان عالی شان, جو آپ کے صاحبزادگان ہیں, وہ مدینہ شریف میں ہی ہیں لیکن اور جگہ ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بعد جانشین ہوئے, تو وہ بھی مطلب یعنی کہ وہ دوسرے مکان عالی شان میں یہاں بھی تھے. میں نے ان کی یہاں بھی زیارت کی تھی مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان کے اب ان کے صاحبزادے ڈاکٹر رضوان صاحب جو ان کے جانشین ہیں, یہ وہیں ہیں مدینہ شریف میں. تو یوں یہ خاندان جو تھا یہ بس وہ مدینہ شریف، ان کی پہچان، ان کی آن، ان کی شان، ان کی بان، ان کی جان سب مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد احسن کراچی سے، آئی ٹی پروفیشنل ایز اے شعبہ ہے میرا، اور امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ ہارڈ ویئر وینڈرز جن کے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ ریپیئرنگ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ لیپ ٹاپ جانے کی صورت میں وہ ریپیئرنگ کے دوران کچھ ڈیٹا یا کچھ پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ان کے لیے عرض ہے یا کیا رہنمائی، یہ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا.
بیاکم. یہ تو خیر انڈرسٹوڈ ہے، وہ اگر اس میں کوئی خیانت کرے گا، کوئی پارٹ اس کا چوری کرے گا تو بھی گناہ گار، اگر کوئی پارٹ اس میں شامل کرنا ہے اور بتایا کہ فلاں کمپنی کا یا فلاں پارٹ میں ڈالوں گا جو کوالٹی اچھی ہے، اور اس طرح وہ پیسے اس کوالٹی کے لیے اور لو کوالٹی کا پارٹ اس میں شامل کیا، تو یہ بھی خیانت ہے، بندے کی حق تلفی بھی ہے کہ جتنے پیسے لیے جیسی چیز کے پیسے لیے وہ نہیں لگائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو بھی کاریگر ہوتے ہیں اس کئی طرح کے گناہوں میں بعض اوقات یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو بھی دو ٹوک بات کی جائے اور جو بات کی جائے جو طے ہو جائے اس سے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے، وہی کرے. اچھا، اس برادری میں وعدہ خلافی بہت پائی میں نے، ہر فرد کی بات نہیں کرتا، میں جب بھی کرتا ہوں میں جنرل بات کرتا ہوں، وعدہ خلافی بہت، کل آ جانا، فرسوں آ جانا، یہ دھکے کھلا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. آپ اگر کل دے سکتے ہیں تو کل کہیں، اور آپ کی نیت ہے کل دینے کی، پھر کل نہیں بن سکا تو گناہ گار نہیں ہے. اور اگر ٹرخا رہے ہیں یار یہ میں بولوں گا نا کہ میں 15 دن کے بعد دوں گا، تو یہ دوسرے کے بعد چلا جائے گا، تو اس کو بول دیا کہ میں آپ کو پرسوں دے دوں گا، 2 دن کے بعد آپ لے جائیے گا، اور اس کو خود پتا ہے کہ 2 دن کے بعد میں دے نہیں سکتا، اس کو میرا کام اتنا رکھا ہوا ہے. تو پھر 2 دن، ارے بس یار وہ ایک مرزا تھا، وہ یوں تو یوں 10 جھوٹ بولیں گے اس میں، اس کو بولیں گے اب یار اب مہربانی کر کے، وہ آج بدھ ہے نا، آپ ایسا کہنا پیر کو تو پکا آپ کو دے دوں گا، اب پیر کو تو یار میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا، یار وہ یوں تو یوں تو یوں 15 دن یہ ان کو، میں تو ویسے آپ کو دے رہا ہوں اپنے جو ذہن میں آتا ہے، ایسی ٹیکنک جانتے ہی ہیں کہ 100 جھوٹ بول کر اس گاہک کو چلاتے رہیں گے، تو خالی وعدہ خلافی ہی نہیں بلکہ جھوٹ در جھوٹ، کئی وعدہ خلافی ہوں گی نا. اب اس کو پتا ہوگا کہ میں جو پیر کا بھی دے رہا ہوں اس کو وعدہ، تو میرے پاس کام اجرا ہے، پیر کو دوں گا تو نہیں میں اس کو، لیکن اب اس کو میں بولوں گا کہ 15 دن کے بعد دوں گا تو یہ بھاگ جائے گا یا جھگڑا کرے گا مجھ سے. تو یوں اس برادری میں، اس شعبے میں گناہ بہت ہیں، جھوٹ کے، دھوکے کے، اور خدا جانے کیا کیا، یہ تو ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ کیا کیا ان میں گناہ ہوتے ہیں، تو خوف خدا والے کہاں نہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی ان میں بالکل ملیں گے جو پوری بات کریں گے بھائی میں کل پرسوں کر کے آپ کو خامخواہ دھکے کھلاؤں تو میں دے نہیں سکتا، اب میں آپ کو اتنے دن فلاں تاریخ کو میں دوں گا، آپ دیکھ لیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب آپ یہ کرتے رہیں گے نا گاہک بال ٹوٹ بھی جائیں گے، پھر جب وہ دوسرا جو اس کو دھکے کھلائے گا نا تو آپ یاد آئیں گے کہ یار یہ تو فلاں تاریخ کا بول رہا تھا، اس نے 2 دن اور لیٹ کر دیا یار، ٹرخا ٹرخا کر، تو یہ آدمی سچا تھا یار، تو پھر یہ آپ کے پاس گاہک آنے شروع ہوں گے، پھر یہ آپ کی نیک نامی ہوگی کہ یار یہ بات بالکل پرفیکٹ کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کو فلاں دن شام کو 4 بجے لے جانا، تو یار یہ 4:15 میں گیا تو بولا آپ کا تیار ہے، مجھے دے دیا. اس طرح آپ کا امیج بھی بحال ہوگا لوگوں میں، روزی میں دیکھنا برکت ہوگی انشاءاللہ، اس کے سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں نحوست ہے، برکت نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کے گاہک بڑھیں گے اور مکہ مدینہ ہو جائے گا، اور جو پرزا کہیں جو چیز کہیں وہ آپ کو دینی ہے. اب وہ پرزا نہیں مل رہا تو اب تو مطلب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کانٹیکٹ کرنے کا، بھائی فلاں پرزے کا ہمارا سودا ہوا تھا، بات ہوئی تھی کہ یہ ڈالوں گا اور یہ 500 روپے کا تھا، اب دوسرا مل رہا ہے وہ 600 کا ہے یا 450 کا ہے جو بھی ہے، اب اس کو بتائیں کہ اب وہ ڈال دوں، اس سے اجازت لیں، وہ کہے ہاں وہ ڈال دیں، اور جو کمی بیشی ہے پیسوں کی کیونکہ آپ نے سے بات کر لی تو وہ کر لیں. تو اس طرح یعنی کہ سچائی تو سانچ کو آنچ نہیں ہے، شروع میں تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی, شیطان بہکائے گا کہ یہ گاہک بھی چلا گیا, وہ گاہک بھی ٹوٹ گیا, ادھر وہ چلا گیا, تو وہ تھوڑا مطلب اسٹیبلش کرنے میں دیر تو لگتی ہے بات چیتوں کے, لیکن پھر یہ جب شروع میں کاروبار میں یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے, تو وہ تھوڑی گھر کی کھچڑی کھا لیں پھر انشاءاللہ کھچڑا کھائیں گے آپ. کھچڑی چاول دال بناتے سستی ہوتی ہے, پانی میں پکتی ہے کھچڑی, اب کی تیل میں پکاتے پانی میں پکتے سستی, اور کھچڑا جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہے, اس میں گوشت ڈالا جاتا ہے. اس کا اصل نام کھچڑے کا نا وہ ہے لحیم, لحیم لحم سے بنا, لحیم معنی گوشت کی ڈش, یوں سمجھ لیں اس کو گوشت کی, پھر لحیم سے بنتے 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 وہ اب میں بگڑتے بگڑتے تو نہیں بولوں گا جو آگے جو لفظ مقدس ہے, تو لحیم سے یہ بنتے بنتے بن گیا حلیم, حلیم اللہ کا نام ہے, بولنے میں حرج نہیں ہے, میں کھچڑا بولتا ہوں, یہ اب بھی میں منہ سے نکلے گا نا یار یہ کھچڑا کھٹا ہو گیا ہے, یہ کھچڑا جو ہے نا یار جلدی خراب ہو جاتا ہے, یہ واقعی ہو جاتا ہے جلدی, کھچڑا جلدی جلدی اندر جانا چاہتا ہے, آپ نے اس کو رکھ دیا بھول جاؤ, اس کو پھینکنے کا دھکا ہوگا, یہ جلدی اس میں بہت چیزیں مکس ہوتی ہے تو زیادہ دیر نہیں ٹکتا, یہاں تک کہ فریج میں بھی زیادہ نہیں ٹکتا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ فریج میں بھی زیادہ دن آپ کو نہیں دے گا, یہ پھر اس کی کوالٹی نہیں رہے گی, جلدی جلدی کھاؤ تازے میں مزہ, اللہ پاک رحمت کی نظر فرما ہم سب کو حلال روزی دے, اور ان کاریگروں کو بھی جن کا تذکرہ ہوا اور جو یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو تھے اور لیپ ٹاپ کے تعلق سے بات کی, تو اس میں بھی ہر فیلڈ میں مطلب خرابیاں داخل ہو گئی ہیں, علم دین کی کمی, اچھی صحبت کا میسر نہ ہونا, یہ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے رچ بس جائیں گے اس میں تو انشاءاللہ ذہن بنتا جائے گا کہ ہمیں کم کھانا ہے بھلے حلال کھانا ہے, کم کھلانا ہے حلال کھلانا ہے, بچوں کو حرام نہ کھانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے, انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھائی جو کہہ رہے ہیں نا اس فیلڈ کے اندر ڈیٹے تک رسائی ہوتی ہے, تصویریں ہیں کسی کا ذاتی جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے, تو اب یہ اس میں تانکا جھاکی کرنا یا اس میں سے کوئی
اچھا ڈیٹا کا بھی سوال ہوتا,
ہاں یہ بہت زیادہ اہم ہے اس فیلڈ کے اندر جو بقیہ کاریگروں میں نہیں ہے,
یہ تو واقعی اس میں جو ڈیٹا اس کا مطلب دیکھنا کہ اس کی ہزار پرائیویٹ باتیں ہوں گی, پھر بیٹی کی تصویر تم بہن کی تصویر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس میں, تو یہ تو اگر کوئی کرتا ہے تو گناہگار ہوگا, اس طرح کہ حدیث پاک میں کہ جو کسی کا خط دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے, تو یہ اس کی پرائیویٹ تحریرات یا جو بھی ہیں یہ کاریگروں کو نہیں دیکھنی چاہیے, اچانک اگر کوئی آ بھی گیا تو اس کو فوراً پڑھے نہیں آگے بڑھا دے, اور اس کو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ترکیب بنا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
چائے پئیں گے جوس پئیں گے
کیا پینا
جوس منگاتے ہیں مینگو پینا ہے دوسرا
مینگو منگا لیں
جی بھائی جان ذرا بات سنیں دو مینگو کے جوس آپ لے آئیں بہترین بنا کے جزا کر میں ایک کال نہ کر لوں اگر اجازت دے تو کال کر لوں مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم آپ نے بازار جانا تھا چلے گئے ہو یا گھر پہ ہو؟
جی جی میں اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا, ابھی میں فیضان مدینہ کے باہر یہ عطر کی دکانیں یہاں سے خوشبو لے رہا ہوں.
اچھا اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا, ایسا کرنا آتے ہوئے قرآن پاک بھی لیتے آنا.
چلے میں ایک منٹ ہولڈ کیجیے میں پتہ کر لوں یہاں سے دکانیں. یہ قرآن مجید کی دکان یہاں سے کتنی دور ہے؟
یہ مکتب المدینہ پر مل جائے گا,
یہ برابر مکتب المدینہ. چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. جی میں پہنچ گیا دکان پہ, میں ایک منٹ آپ پوچھ کے نا آپ کو بتاتا ہوں. بس قرآن پاک چاہیے خوبصورت سا گفٹ کرنا ہے مجھے آگے.
جی مل جائے گا بالکل.
کتنے کا ہے یہ
قرآن پاک؟ ہمارے پاس 3 ایڈیشن ہے, 5600 روپے کا ہے, ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کو ملے گا 5040 روپے.
میں ایک منٹ پوچھ لوں. جی بول رہے ہیں مل جائے گا.
کتنے کا دے رہے ہیں؟
ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 5040 روپے کا.
उसे कहना कि गिफ्ट करना है,
ये मुझे गिफ्ट करना है।
ये बिल्कुल गिफ्ट के लिए, ये इसके अंदर रेल भी होती है, कुरान पाक भी है, अच्छे सब बात भी, आपको 5,040 रुपये का डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा।
ऐसा करो जो आपको बेहतर लगे वो ले लो।
चले मैं ले आता हूँ, कह रहे तो रहे अच्छा है मिल जाएगा, बाकी मैं देख लेता हूँ, मैं लेकर आ।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
यार यकूब भाई, मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई, जब बच्ची के रुखती होती है ना, उस वक़्त वालद या भाई बच्ची के सर पे कुरान पाक रख के बच्ची को रुखसत करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, जबकि शादी ब्याह की तकरीबात में गुनाह वाले काम भी होते हैं, कि ऐसा करने से कुरान पाक की बेअदबी नहीं होगी?
बात तो आपकी समझ में आ रही है, आज के मदनी मुजाकरे में इसकी रहनुमाई अमीर अहले सुन्नत से ले लेते हैं।
बात समझ में आती है, फिर भी रहनुमाई। चलो, यानी कि गुनाह होते हैं इसलिए कुरान शरीफ, ये दूल्हा दुल्हन ही गुनाह करते हैं, शादियों में गुनाह होते हैं, घर में जो रोज़ गुनाह भरा चैनल चल रहा होता है और डांस हो रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, फिर भी कुरान शरीफ घर में होते ही है ना, रखते ही ना लोग, तो ये भी निकाल दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही क्या डूबना है। तो ये मतलब वहम है कि अगर खुदा ना खास्ता मतलब यानी कोई गुनाह होते हैं, होने नहीं चाहिए गुनाह, लेकिन ये कुरान शरीफ वहाँ लाना कि जिस घर में, तो अब तो कोई है घर जिसमें गुनाह ना होता हो, कोई बेनमाजी ना हो किसी घर में, तो ये बेनमाजी होना ये भी तो एक गुनाहगार की मौजूदगी है ना। फिर शेवड होना, दाढ़ी मुंडाना, ये भी हराम है, एक मुट्ठी से घटाना ये भी हराम है। तो जहाँ ये दाढ़ी मुंडा हो या शेवड हो और इस तरह का बंदा हो, बेनमाजी वगैरह, बेपर्दगी किस घर में नहीं होती है ना, तो क्या फिर वहाँ कुरान शरीफ ना लाया जाए, ना रखा जाए, फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए मतलब यह कि वो दल दुल्हन को बरकत के लिए वो कुरान शरीफ उठा के रखता है कोई, और ये दुल्हन इससे नीचे से कुरान शरीफ के साए में गुजरती है, तो ये एक अच्छा अमल है। मतलब इसमें कोई बज़ाहिर कुरान की ना बेअदबी है ना कुछ, इसमें अगर किसी ने माज़ अल्लाह 1,000 गुनाह किए हैं तो एक ये कुरान शरीफ का साया दिया, तो ये अच्छा ही तो काम है ना, कि इसको भी माइनस कर दो। मसलन जो गाली बकता है, नहीं बकनी चाहिए, गुनाह है, अब जो गाली बकता है उस पर पाबंदी डाल दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना कहा करे, अल्लाह का नाम भी ना लिया करे, गाली बकता है इसी जबान से गाली देता है, उसी जबान से अल्लाह का नाम लेता है, नहीं तुझ पर पाबंदी अल्लाह का नाम लेने, तो फिर होगा क्या यार। तो ये लोगों की मतलब अजीब सोचें होती है कि जो थोड़ा बहुत भी नेक काम करता है ना उसको करने दिया जाए, यही नेकी हो सकता है कि इसको आखिरत में पार लगा दे। तो नेकी करने, जैसे कि अब कुरान शरीफ की तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत सवाब का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है, कुरान सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, मगर अब एक कोई है कि कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, अब उम्र भी इसकी बड़ी हो गई, लेकिन उसको सीखना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है। अब ये क्या करता है कि कुरान शरीफ खोल लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर लाइन में वो पढ़ता जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तिलावत कुरान नहीं है, ना इसको तिलावत कुरान का सवाब मिलेगा, ना इसको ये कहा जाएगा कि अब सीखो मत, यही पढ़ते रहो, सीखना तो है मगर ये पढ़ रहा है तो क्या इसको मना करेंगे कि मत पढ़ो, सीखता तो है नहीं, जानता तो है नहीं। अब ये जो अल्लाह का नाम ले रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, कुरान शरीफ की ज़ियारत करना ये भी सवाब का काम है, कुरान शरीफ को देखना, ये आयतों को देखना है सवाब का काम है, तो ये कर रहा है, तो हम अगर इसको भी रोकेंगे तो इसको वहशत नहीं होगी कि मैं इतना बुरा बंदा हूँ कि कुरान शरीफ को देखना भी नहीं है मुझे, इसको छूना भी नहीं है बावजूद, और इसको मतलब बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी इस पर, तो उसकी समझ भी नहीं आएगा। तो इस तरह अल्लाह के बंदों को करीब करना चाहिए, वो हदीस पाक में बशीरू वला तुनफ़िरू, बिशारत दो यानी खुशखबरी दो, नफ़रत मत दिलाओ, कि उसको समझाया जाए, ताकीद की जाए कि सीखो, लेकिन जो एक नेक अमल कर रहा है उससे ये नहीं कह जाएगा तुझे क्या फ़ायदा, तू यार तू तो बात बात में झूठ बोलता है यार, मस्जिद में आने से तेरा क्या फ़ायदा, ये कोई बात हुई यार, तो झूठ बोलता है इसको झूठ से मना किया जाएगा, मस्जिद में आने की मस्जिद तरगीब दी जाएगी कि आ फलाने की, तो आम तो रोल दे غوث پاک کی نیاز تو بڑی کرتا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا. یہ بولتے ہیں, ارے بھائی نیاز نیکی کا کام ہے اور یقیناً نیکی کا کام ہے, تو اس کو نماز کی ہم تلقین تو کریں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ اس سے کیا فائدہ کہ وہ نیاز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھتا نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں, لیکن اب پہلے ہی کوئی نیازی بن گیا تو پھر بھی اس کو نیاز چھڑانے کے بجائے ہم مسجد میں ہی لانے کی بھرپور کوشش کریں گے, اس نیک کام سے اس کو روکیں گے نہیں. ایسی روایتیں ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو کبھی نہ کبھی گناہ چھڑا دیتی ہے اور اس کو نیک بنا دیتی ہے اس کی برکت. تو کوئی بھی نیکی ہو چاہے کیسی ہو, وہ مطلب یعنی کہ چھوٹی ہو بڑی ہو, چھوٹی میں چھوٹی نیکی بالفرض ہو گئی, لیکن ہو سکتا ہے وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے. تو اب یہ کہ اللہ پاک کے حکمت کے جو معاملات ہیں اس میں کیا ہم دخیل ہوں گے یار, کہ یہ نیکی مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ نیکی تو چھوڑ ہی دو کہ کیا فائدہ نہیں ہے, تو ہی جنت میں جائے گا, جنت تیرے پاس ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن بات وہ یہ گناہ سے بچنا بچنا اینی ہاؤ بچنا ہے, نماز پڑھنی پڑھنی اینی ہاؤ پڑھنی ہے, حقیقت یہی ہے. لیکن یہ کہ کسی سے نیکی نہ چھوڑائی جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی ہیں, یہ فرماتے ہیں ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہ نے بڑے بڑے گناہ بھی کیا کرتا تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا. کسی نیکی کو حقیر مت جانو. صحابی نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم کسی نیکی کو حقیر یعنی گھٹیا کم تر نہ جانو, اگر جی وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو. یہ بھی نیکی ہے, تو کون سی نیکی کس کو پار لگا دے گی کچھ نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرا پچھلا کریئر جو تھا بینکنگ کا تھا, ابھی میں اس بینکنگ سے نکل کے اس دینی ادارے کے اندر ایز آئی ٹی پرسن جاب کر رہا ہوں, تو میرا جو پچھلا بیک گراؤنڈ تھا اس کے حساب سے میری فیملی کے جو دنیاوی معاملات تھے وہ کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. مجھے کچھ ایسے مدنی پھول بتا دیں کہ جس سے میں اور میرے بچے جس دین کے اوپر ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں اس دین کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں.
پہلے جو آمدنی تھی وہ صحیح نہیں تھی, ہے نا, درست نہیں تھی, اور اب مطلب یہ کہ درست مطلب آمدنی شروع کی ہے آپ نے, اس کی وجہ سے کچھ امتحان آیا ہے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اب وہ موج نہیں رہی, وہ عیش نہیں رہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ حرام کا نوالہ ابھی تو تر لگتا ہے لیکن ایسا اٹکے گا کہ روایت کے مطابق بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ اس سے توبہ اپنے کر لی, توبہ کے جو تقاضے تھے وہ بھی اللہ کرے وہ پورے ہو گئے ہوں, تو اس طرح انشاءاللہ اب آسانی ہو جائے گی. اب اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو اگر یہ سزا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ, سب کو صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور جو تھوڑی روزی ہے نا اس پر قناعت کرنی چاہیے, نہ جتنا ملا اس کو کافی سمجھیں کہ ہرس لالچ تو اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے, بڑھتی جاتی ہے. یہ الدنیا سجن المؤمن ہے وجنت الکافر, یعنی سے پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. پار ہیں یا شرار ہیں ان کے پاس تو دنیا کا مال کا انبار ہے لیکن انہیں یہ بچا نہیں سکے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو منظوم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہست دنیا جنتاں کفار را اہل ظلم و فسق آن اشرار را، بہر مومن ہست زندہ این مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا کفار کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے جنت ہے، اور اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں راحتیں آسائشیں نہیں ہوا کرتی. بہر مومن ہست زندہ ای مقام، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور نیست زندہ جائے عیش و احتشام، کہ زندہ یعنی قید خانہ، جیل خانہ، یہ عیش و آسائش کا مقام نہیں ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں. تو اس لیے وہ تکلیفیں برداشت کریں گے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہے تو اب آپ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس خزانہ تو مشہور ہے، عثمانی خزانہ، مگر ان سے زیادہ مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ صحابہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. یوں تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان کے لیے خاص مطلب یہ خصوصیت ہے ان کی، تو یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. چاروں خلفاء راشدین انہی میں شامل ہیں، اور یہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مگر بہت مالدار تھے یہ. ان کا مال ایسا حلال کہ ان کے مال کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں. یار اب ان کا مال حلال نہیں ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو یوں مطلب یہ کہ اگر مال حلال ہے اور اس کے حقوق کے واجبہ ادا کرتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کے حقوق رکھے وہ ادا کرتا ہے اللہ کی شکر گزاری میں، اور اس کو تکبر نہیں کرتا، اس پر غریبوں کی تحقیر حقارت نہیں کرتا، اور کوئی خلاف شرع حرکت اس مال کی وجہ سے نہیں کرتا، تو وہ مال اس کے لیے اچھا ہے، فائدے والا ہے. لیکن بہرحال آخرت میں حساب تو ہے، حلال مال کا حساب ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں، یقینی طور پر کہ بشارت بھی دی ان کو نام کے ساتھ. پھر بھی تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، مال کے حساب نے ان کو روک رکھا ہوگا. حساب جتنا مال زیادہ، اور حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو حساب نہیں ہے. حرام ہے تو جہنم کا آڈر ہے، اس کا حساب کیسا ہے؟ حرام ہے تو گناہ ہے. اس لیے وہ مال حلال کی بھی وہ تمنا کرنا کہ مجھے زیادہ ملے، اس پر بندہ غور کر لے. ادھر برانچ کھل رہی ہے، ادھر برانچ کھل رہی ہے، تو یہ آئٹم تو وہ آئٹم، تو ادھر مال پھنس گیا تو ادھر نکل گیا، تو سارا دن ٹینشن، رات ٹینشن. تو ہلکا پھلکا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کم ہو، حلال ہو، کم ہو تو ادھر بھی آسانی، ادھر بھی آسانی ہونا. مالدار کے پیچھے ڈاکو لگے ہوتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، بیچاروں کی کیا کیا ہوتا ہے. غریب آدمی فٹ پاتھ پر بے خبروں کے سو رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جیب میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو اسی کی کچی ہو جائے گی، نکلے گا کیا؟ رومال نکلے گا. کوئی دعوت اسلامی والا ہوگا تو اس کے جیب سے ڈیجیٹل تسبیح نکل آئے گی، اور کیا نکلے گا. میں جنرل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ غریبوں کے پاس تو اتنا مال ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک ہم کو مطلب یعنی کہ بس مال دے، اتنا حلال تو ہو ہی ہو، اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے یوں نہ ہوں، بلکہ ہم یوں ہاتھ، ہم دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں غیروں سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنا مال، ہمارے بال بچے، بھائی بہن، ماں باپ سب ہمارے مال سے نفع اٹھائیں، اور سب انہیں خوش شاد کام رہیں. ایسا نہ ہو اتنی غربت بھی، تھوڑا بعض اوقات آدمی اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کوڑی کوڑے کا محتاج ہو اور مانگنے پر مجبور ہو جائے. اور تو یہ بھی مطلب یعنی کہ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک میں دنیا و آخرت کی عافیت یعنی سلامتی، عافیت بنے سلامتی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.